على رسوله الكريم أما بعد ابھی چند دن پہلے ہی میں اس مسئلے کی وضاحت کر چکا ہوں کہ نماز میں اگر واجب چھوٹ جائے یا دو مرتبہ پڑھ لیا جائے یا واجب اور فرض میں تاخیر ہو جائے ادائیگی میں تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے. دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے, اور جب واجب سے امام فرض کی طرف چلا گیا بھول کر نسیانن سہون, تو اب مقتدی پیچھے سے اگر سبحان اللہ یا الحمدللہ کہیں گے تب بھی اسے لوٹنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ وہ فرض کی طرف منتقل ہو چکا, اور فرض سے واجب کی طرف لوٹنا گویا یہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف لوٹنا ہے جو درست نہیں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ پھر وہ رکوع کر لیں چاہے امام کے ساتھ, اور جب امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا تو یہ تو متعین ہو گیا کہ امام رکوع کر چکا. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اب رکوع کریں اور سجدے میں چلے جائیں. تو جن لوگوں نے ایسا کر لیا ان کی نماز ہو گئی, لیکن جنہوں نے رکوع ہی نہیں کیا تو گویا ان کا فرض رہ گیا, اور اس فرض رہنے کی وجہ سے ان پر نماز لوٹانا ضروری ہو گیا. یہ تو مسئلے کی بات ہے. اور اب ایک لطیفے کی بات سنا دوں آپ. ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے, نماز پڑھائی تو واجب رہ گیا, اور واجب چھوڑ جو رہنے کی صورت وہ یہ ہوئی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے وہ, یعنی اللہ اکبر کہا, تکبیر تحریمہ شروع کی, اس کے بعد فوراً جو ہے الم ترا کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل شروع ہو گئے. تو پیچھے سے ایک مقتدی تھے, انہوں نے کہا اور الحمدو, پیچھے سے جو مقتدی صاحب تھے ایک نے کہا اور الحمدو. تو امام صاحب بہرحال عالم تھے, انہوں نے نماز پڑھائی سر سے کیا اور سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ جس نے اور الحمدو کہا تھا وہ دوہرا لے نماز. کہا واجی واہ, تم نے پوری الحمدو نہیں پڑھی تو نماز ہو گئی, اور میں نے صرف اور الحمدو کہا تو نماز میری نہیں ہوئی. تو بات یہ ہے بھائی, نہ جاننے کی وجہ سے گڑبڑ ہوتی ہے. مسئلہ اگر جانیں گے آتا ہوگا تو انشاءاللہ پھر گڑبڑ نہیں ہوگی, اور اگر مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے بعض اوقات کے امام بھول گیا اور مسئلے کا عام لوگوں کو بھی پتہ چل گیا. یہ مسائل ویسے تو بیان کیے جاتے ہیں, لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ چونکہ ہر آدمی وتر الگ پڑتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سی نماز میں فرض ہے کون سی واجب ہے. سب سے بڑی خرابی یہ ہے. تو جب واجب اور فرض کا پتہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں پتہ چل سکے گا اسے کہ کون سی صورت میں نماز بالکل نہیں ہوگی اور کون سی صورت میں صرف سجدہ سہو کر لینے سے ہو جائے گی. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, فرائض بھی یاد کریں, واجبات بھی یاد کریں, کیونکہ فرض چھوٹ جاتا ہے تو نماز ہوگی ہی نہیں, اور واجب چھوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی بشرطے کہ آپ سجدہ سہو کر لیں گے. تو بہرحال یہ مسئلے کی بات تھی, اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 22 پارے کی تلاوت کی گئی, اس میں مسائل تو بے انتہا ہیں, جیسا کہ میں نے کل سورہ احزاب میں بھی عرض کیا تھا, لیکن بنیادی طور پر اس سورت میں جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا سے بچانا, یعنی کوئی قول یا فعل ایسا نہ ہو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف یا ایذا پہنچے. یہ بنیادی بات ہے, اس پوری سورت کا نقطہ ہے, سمجھ لیجیے. چنانچہ اس سورہ احزاب میں میں نے کل ذکر کیا تھا کہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کوئی سا بھی نام دے دیجئے, یہ بھی پیش آیا. اس غزوے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی فراخی عطا فرمائی. بنو قریظہ اور بنو نذیر, ان کے ساتھ بھی جنگ ہوئی, اور ان کے ساتھ بھی جنگ کے نتیجے میں مال غنیمت آیا, تو اس لیے مسلمانوں میں کچھ خوشحالی آ گئی. عام لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چونکہ فقر اختیاری تھا, آپ چاہتے تو آپ کے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلتے, لیکن آپ نے اس کو پسند ہی نہیں فرمایا اپنے لیے. تو اس لیے آپ کا جو فقر تھا یہ اختیاری تھا, اس لیے آپ تو اپنے حال پر ہی رہے, لیکن عام لوگوں کے پاس مال و دولت آ گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات یعنی بیویاں تھیں, ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بھئی لوگوں کے پاس مال آ گیا, لوگ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں, تو آپس میں طے کیا کہ بھئی ہم بھی نفقے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا نفقہ بڑھائیے. چنانچہ عورتوں نے جمع ہو کر یہ مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ قیصر و کسرا کی بیویاں کس عیش و آرام کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک ہم ہیں کہ فقر و فاقے کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں. کئی کئی وقت ہو جاتے ہیں کہ کھانا گھر میں جو ہے وہ چولہا بھی نہیں جلتا. تو بہرحال یہ ایک مطالبہ تھا ان کا. انہوں نے جب دیکھا کہ عام مسلمان آرام سے رہ رہے ہیں, خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں, تو آخر ہمیں بھی یہ سہولت میسر ہونی چاہیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مطالبہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی اس مطالبے سے, اس لیے کہ آپ کے مزاج کے خلاف تھی یہ بات, اور خاص طور پر نبی کے گھرانے کی عورتیں, ان کے لیے تو ان کی شایان شان ہی نہیں تھی یہ بات. اللہ کے رسول کو تکلیف ہو اور اللہ کو تکلیف نہ ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی, اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ نبی کی گھرانے کی عورتوں, اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو, ان کنتن تردن الحیات الدنیا فزینتہا, تو ٹھیک ہے ہم تمہیں دے دیں گے, بہت کچھ دے دیں گے, لیکن آخرت میں کچھ نہیں. اور اگر تم اللہ اور رسول کو چاہتی ہو تو ہم تمہیں پھر مرتبے بھی بڑے عظیم عطا فرمائیں گے, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے اور بندیوں کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس میں تمہارے لیے ڈبل مرتبہ ہوگا, اجر و اجر ہوگا. یہ آیتیں نازل ہو گئیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ کہا کہ دیکھو بھائی, میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں, فوراً جواب مت دینا, اپنے والدین سے مشورہ کر لینا, اس کے بعد جو وہ مشورہ دے اس کے مطابق جواب دینا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال حضرت عائشہ سے محبت تھی, آپ اور باقیوں سے بھی تھی, لیکن یہ اعزاز تھا حضرت عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے پہلے ان سے یہ بات عرض کر دی, کہہ دی کہ تم فوری جواب مت دینا, مشورہ کر کے دینا, تاکہ اگر دل میں کوئی ایسی بات ہو بھی تو والدین سے جب مشورہ کریں گی تو والدین تو بہرحال کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اللہ رسول کو چھوڑا جائے دنیا کے مقابلے میں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو حضرت عائشہ نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی, مجھے آپ کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے. فوری طور پر انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کو اللہ کو اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں, ہمیں دنیا نہیں چاہیے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ازواج سے بھی یہ سوال کیا تو سب نے یہی جواب دیا جو حضرت عائشہ نے دیا, اور کسی ایک نے بھی دنیا کو طلب نہیں کیا, تو گویا ان کی اصلاح بھی ہو گئی فوری طور پر. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت دیکھی نازل فرما دی کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہو تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے گھرانے کی عورتوں کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے. میرے عزیز بھائیو, بات یہ کہ آج ہم نے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اپنی معاش قرار دے دیا ہے, معیشت, اقتصادیات, حالانکہ مسلمان کے لیے یہ کوئی چیز نہیں. بلا شک و شبہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرما دے کہ وہ دو وقت کا کھانا عزت سے کھا لے بڑی بات ہے, لیکن اگر بالفرض یہ بھی میسر نہ آئے کسی کو, اس کے لیے دین چھوڑ دینا یا اسلام چھوڑ دینا یہ کوئی بڑی یہ جو ہے کوئی اچھی بات نہیں, بہت ہی کم ہمتی کی بات. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے. آخر صحابہ اکرام نے بھی یہ وقت دیکھا کہ کئی وقت ایسا ہوتا تھا حضرت ابو ہریرہ کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی تھی اور غش کھا کے گر پڑتے تھے, بے ہوش ہو جاتے تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے مرغی کا دورہ پڑ گیا, کوئی اپنی چپل سنگھا رہا ہے, کوئی جوتی سنگھا رہا ہے, لیکن حقیقت میں کیا, بھوکے ہوتے تھے, پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا تھا. تو پیٹ تو ان کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب ہمیں جنت چاہیے, ہمیں تو روٹی چاہیے, والعیاذ باللہ. یہ بڑی ہی کم ہمتی کی بات ہے اور بہت ہی بے قدری کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اگر دنیا چاہتے, دنیا کی محبت اللہ کی نظر میں تھوڑی سی بھی کوئی اہمیت یا وقت ہوتی اللہ کی نظر میں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت کچھ عطا فرما دیتے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کا پر جو ہوتا ہے کتنی ہلکی چیز ہے, لیکن اس کے برابر بھی دنیا کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. اس لیے اس کو اہمیت دینا اور یہ سمجھنا کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ ضرور اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے ہیں, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ اللہ کے مردود جو ہے وہ مردود بارگاہ الہی ہے, یا اعوذ باللہ اس کے برعکس کہ جن کے پاس نہیں ہے وہ بہت مقرب ہیں اور جن کے پاس ہے وہ بہت ہی مردود ہیں, ایسا نہیں. اللہ کے ہاں یہ چیز کہ مال و دولت معیار نہیں ہے کسی کے اللہ کے قریب ہونے کا, اور اسی طریقے سے بالکل نہ ہونا بھی معیار نہیں ہے. اللہ کے اصل چیز ہے اعمال صالح. اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مال و دولت تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام بھی نازل فرمائے. اگر بالکل ہی ایسی بات ہوتی کہ مال و دولت حاصل کرنا یا جمع کرنا یا جائز طریقے سے اس کو حاصل کرنا ناجائز ہوتا تو پھر نہ وراثت کے قانون ہوتے نہ کوئی اور مسئلے ہوتے اور نہ ہی زکوٰۃ کے احکام ہوتے نہ انفاق فی سبیل اللہ ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. اس لیے لیکن بس اتنی سی بات ہے کہ جائز طریقے سے حاصل کرے آدمی اور بیکار یعنی ناجائز طریقوں میں مت پڑے. اس کے لیے جو ہے اپنا ایمان نہ کھوئے, اس کے لیے اپنے دین کو نہ بیچے. اللہ تعالیٰ اگر عطا فرما دیں جائز طریقے سے تو یہ کوئی بری چیز نہیں, لیکن اگر ناجائز طریقے سے حاصل کریں اور اس کے لیے ہم اپنے دین کو بیچ دیں اسلام کو چھوڑ بیٹھیں تو یہ بڑی بے قدری کی بات ہے. تو بہرحال اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو عطا فرما دیں اس پر شکر ادا کرے. اسی طریقے سے نبی کے گھرانوں کی عورتوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یا نساء النبی لستنک احد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اللہ نے تمہیں مقام بلند دیا ہے, اونچا مقام تمہارا کیا ہے. یہاں سے جو ہے وہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جن کو اللہ تعالیٰ مرتبے عطا فرماتے ہیں اونچے تو بلا شبہ ان کو اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کو عذاب بھی ڈبل ہوتا ہے. چنانچہ نبی کے گھرانوں کی عورتوں کو یہ بات کہی گئی کہ اگر تم میں سے کوئی برے کام کرے گا تو یضاعف لہ العذاب ضعفین, تمہیں ڈبل سزا ملے گی کیونکہ تم نبی کے گھر میں رہ رہی ہو, رات دن تمہارے سامنے وحی اتر رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتی ہو, اس کے باوجود اگر تم سے کوئی ایسی بات سرزد ہوتی ہے تو پھر تمہاری سزا بھی ڈبل. جیسے مرتبہ ڈبل ہے اس طرح سزا بھی ڈبل ہے. اسی سے یہ بھی اندازہ لگا لیجئے کہ علماء کرام کے لیے خاص طور پر اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو دین کو جانتے اور سمجھتے ہیں ان کے لیے جب وہ نیک کام کرتے ہیں اعمال صالحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی انہیں ڈبل دیتے ہیں, لیکن اگر وہ غلط کام کریں گے تو انہیں عذاب بھی ڈبل ملے گا. اس لیے کہ جب مرتبہ ڈبل مل رہا ہے تو عذاب بھی ڈبل ملے گا. جس مقام کی اللہ نے حیثیت بڑی رکھی ہے, بیت اللہ ایک جرم یہ ہے کہ اپنے گھر میں آدمی کرتا ہے, ایک جرم یہ ہے کہ آدمی محلے میں کرتا ہے, ایک جرم یہ ہے کہ آدمی مسجد میں کرتا ہے, فرق ہے کہ نہیں, اور ایک جرم یہ ہے کہ بیت المقدس میں جا کے کرے ریاض باللہ, اور ایک گناہ وہ ہے کہ بیت اللہ میں خود کرے جا کے, تو بتائیے فرق ہوگا کہ نہیں. اپنے گھر میں گناہ کرنا اور بات ہے, بیت اللہ میں جا کے گناہ کرنا یہ اس کا ڈبل گناہ ہوگا کہ نہیں بھائی. جس طریقے سے وہاں پر آپ کو ثواب بھی زیادہ مل رہا ہے, مسجد نبوی نماز پڑھیں گے تو 50,000 کا ثواب مل رہا ہے, گناہ کریں گے تو گناہ بھی تو 50,000 کا ہی ہوگا. اور اگر آپ کو جو ہے وہ ثواب 1,00,000 کا مل رہا ہے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا اور ذکر کرنے کا, تو اگر گناہ کرے گا تو گناہ بھی ایسے ہی ہوگا, کیونکہ آپ نے اس مقام کی اہمیت کو نہیں سمجھا کہ اللہ کے گھر میں بیت اللہ سامنے موجود ہے اور پھر کوئی گناہ کرے, کیونکہ سامنے ایک یاد دلانے والی چیز موجود ہے کہ اللہ کا گھر ہے. ایک آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے گناہ کر رہا ہے تو وہ ایک الگ بات, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ گناہ جائز ہے, جائز کسی صورت میں نہیں ہے, لیکن بالفرض اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو دونوں جگہوں کے اندر کرنے میں فرق. اسی طریقے سے کرنے والا جس اہمیت کا حامل ہے اسی اعتبار سے گناہ کا اجر و ثواب جو ہے وہ بھی اس کو ملے گا. اگر وہ جانتا بوجھتا گناہ کر رہا ہے تو اس کو گناہ بھی زیادہ ملے گا, اور ایک آدمی جاہل آدمی ہے وہ گناہ کر رہا ہے تو اسے بہرحال اس سے کم گناہ ملے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے, جی ہم تو جاہل ہی رہیں گے جی, پوچھیں گے نہیں کسی سے, پوچھنے سے جو گناہ ڈبل ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ لیجئے, لوگ ہر اعتبار سے جو ہے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اس ملک میں پاکستان میں دارالاسلام میں رہتے ہوئے کوئی شخص جو ہے اگر علم حاصل نہیں کرے گا تو اس پر بھی گناہ ہے کہ بھئی یہاں پر سارے مواقع موجود تھے پھر تم نے کیوں نہیں پوچھا, مسائل کیوں نہیں سیکھے. سیکھنے چاہیے, پوچھنے چاہیے, اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اسی طریقے سے دیکھیے نبی کے گھرانوں کے ایک حکم یہ بھی دیا عورتوں کو کہ وقر نصیب ہوئی ہوتی کو اپنے گھروں کو پکڑ لو, بس گھروں سے باہر نہ نکلو, یعنی بلا ضرورت شدیدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر تمہیں ضرورت شدیدہ کوئی ہے جانا ضروری ہے تو بے شک نکلو, لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر بلا وجہ گھروں سے باہر نکلنا یہ کوئی اچھی بات نہیں. پہلے زمانے میں بھی یہ علامت تھی ان عورتوں کی جو غلام ہوتی تھیں باندیاں ہوتی تھیں, تو وہ گھروں سے باہر نکلتی تھیں, ان کے لیے پردے کے احکام بھی اتنے سخت نہیں تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی اس حکم کی جو ہے وہ خلاف ورزی عورت کرتی ہے تو بہرحال وہ ذہنی طور پر تو غلام یقینی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر غلام ہوں تو پھر ایسا کام نہیں کر سکتے، اور اگر ہم باہر نکلیں گے بھی تو پھر پردے کے ساتھ نہیں. اس لیے یہ بہت ضروری حکم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. لوگ جو ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ تاریخ دور ہے، یہ تاریخ دور کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری عزتوں کو محفوظ کرتے ہیں، اور جو معاشرے کے اندر جس سے انارکی پھیلتی ہے، برائی پھیلتی ہے، فواہش جنم لیتے ہیں، برائیاں پھیلتی ہیں، قتل و غارت گری جو ہے وجود میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے روکتے ہیں. اگر وہ معاشرہ وجود میں آ جائے اور سب ایک ہی طریقے پر چلیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتا. مشکل اس پر ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک طرف جا رہا دوسرا دوسری طرف جا رہا تو مشکل معلوم ہوتا ہے. اب آج کے اخبار میں پڑھ کر آج مجھے بڑا دکھ ہوا کہ صاحب کابل کے اندر جو ہے وہ حمام کھل گئے اور وہاں پر ہنسی مذاق ہو رہا، اور یہ یعنی خوش اس بات پر ہو رہا ہے، اور وہ بھی مسلمان ہی ہوں گے لازمی بات ہے، اور کہ جو ہے وہ اجازت ملے گی تو جو ہے وہ مساج کرنے والیاں آئیں گی اور یہ سب الحاظ بلّہ سننا. پھر اگر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا ہے؟ اللہ کی رحمت تو نازل ہونے سے نہیں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. علامہ اقبال نے ایک زمانے پہلے یہ کہہ دیا تھا، لیکن حقیقت ہے یہ کہ ہم لوگ یہود و نصارہ سے کسی طرح پیچھے نہیں ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم پچھلی امتوں کے قدم بقدم چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی جو ہے وہ جانور کے سوراخ میں اور بل میں داخل ہوئے تو تم بھی داخل ہو گے. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا تو اور کون؟ مقصد یہ کہ تم ان کی پیروی کرو گے. آج ان کے پیچھے چلنا، ان کی تابع داری میں چلنا، ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلنا اور جو ہے ان کے طریقوں پر چلنا، اس کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اگر کوئی چلتا ہے تو اس کو جو ہے یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ تاریخ دور میں چل رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دین بالکل ویسا ہی غریب ہو جائے گا جیسا کہ ابتدا میں تھا، یعنی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. آج آپ دیکھ لیجئے، اندازہ لگا لیجئے، دور مت جائیے، خود مسلمانوں کا یہ حال. کافروں کو تو ہم بعد میں کہیں گے، ہم تو اپنا جائزہ لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دین جس طریقے سے غریب تھا، یعنی شروع زمانے کے اندر دیکھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس قدر جو ہے وہ عظیم مرتبے رکھے ہیں. انشاءاللہ جو لوگ اس زمانے میں دین پر ثابت قدمی کے ساتھ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی مرتبے رکھیں گے. لیکن اتنی بات سمجھ لیجئے کہ دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک، کافروں کے ساتھ بالکل ان کے جو ہے قدم بقدم چلنا ہے. کچھ مسلمان تو وہ ہیں جو ان کی بالکل ایسی حمایت کر رہے ہیں کہ جیسے صدر بش ہیں وہ خود. بعض تو ایسے ہیں، لیکن بعض ایسے نہیں ہیں، بےچارے دل میں کڑتے ہیں، جلتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے انہیں ان سب چیزوں سے، لیکن اپنی بعض وجوہ کی بنا پر وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتے. لیکن دل میں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو بلا شک و شبہ دونوں میں فرق. لیکن بہرحال اس سے پھر ایک اور آگے قدم بڑھنا چاہیے کہ ہم صرف اس حد تک ہی نہ رہیں، بلکہ جس درجے میں بھی دام درم سکنے ہم جو کچھ تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں. اور اس کی ایک صورت آج کل ایک بات یاد آ گئی، ایک صاحب بار بار مجھے یاد دلاتے ہیں، اس وقت بات ذہن میں آ گئی ہے کہ جو لوگ، ویسے انشاءاللہ اس کو میں 28ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا، اپنے گھروں سے نکالے جاتے ہیں کہ وہاں ان کا رہنا مشکل ہے، لازمی بات ہے ہجرت کر کے ہی آتے ہیں بےچارے، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا ہر اعتبار سے، ان کو اپنے ٹھکانے دینا، ایک تو ذلت کے ساتھ ٹھکانہ دینا ہے، ایک عزت کے ساتھ دینا ہے. صحابہ اکرام نے عزت کے ساتھ ٹھکانہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے صحابہ اکرام کو جب مکہ مکرمہ سے آئے تو یعنی یہاں تک کیا کہ اگر کسی کی دو بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دے دی اور کہا کہ ایک سے تم نکاح کر لو، کیونکہ اپنی بیویاں بھی چھوڑ کے آئے تھے، ایسا بھی کیا. میں ایک بات بتا رہا ہوں، ضروری نہیں کہ آج ہر شخص اس طرح کی قربانی دے، لیکن جس حد تک جا سکتے ہیں اس حد تک تو جائیں. تو یہاں تک قربانی دی انصار نے مہاجرین کے لیے، اور بلا شک و شبہ کیا یہ وقت ہم پر نہیں آ سکتا؟ اگر کوئی برا وقت ہم پہ آ جائے تو ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ہم کہیں اگر جا رہے ہیں تو لوگ ہماری مدد کریں، ہمیں ٹھکانہ دیں، ہمیں ہماری قدر کریں، ہماری عزت کریں. اسی طریقے سے جو دوسرے مہاجرین آتے ہیں ان کی بھی عزت، ان کی قدر، ان کے ساتھ جو ہے مدد کا سلوک اور انصار والا سلوک کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے، یہ ہمارے
اسلام کا تقاضا ہے. تو اس کو جو ہے وہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہماری معیشت پہ بوجھ بن جائے گا. جو آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا رزق بھی بھیج رہا ہے ساتھ میں, ہم کیا کھلا رہے ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو نہیں کھلا سکتے. دو وقت کی روٹی ہم جتنی کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے. کتنے لوگ ارب پتی کروڑ پتے ہیں لیکن دو لقمے سے زیادہ کھا نہیں سکتے. کسی کو ایسی بیماری ہیں کہ مرچیں نہیں کھا سکتے, کسی کو ایسی بیماری ہیں کہ وہ جو ہے وہ روٹی نہیں کھا سکتے, میز جو ہے وہ دال دلیے بھی گزارا کرتے. ایسے ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق تو اللہ نے دینا ہے, ہمارے ہاتھ میں تھوڑی. اگر ہم صرف اس پر یقین رکھ لینا کہ ہمیں کوئی ہم سے رزق نہیں چھین سکتا, ہمارا جو اللہ نے ہمیں دینا ہے وہ دے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی. تو یہ حقیقت اگر آج یہ خالی اس پر ہمارا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں جس نے, اور ہمارا کوئی رزق جو ہے وہ پنجاب سے آ کے کوئی ہمارا رزق نہیں کھا جاتا, اور سرحد سے آ کے ہمارا رزق نہیں لے جاتا, اور کہیں اور سے آ کے رزق نہیں لے جاتا, جس اللہ نے پیدا کیا اس نے ہمیں دینا بھی ہے اور دے گا. لیکن آپس میں اس بنیاد پر جو ہے وہ لڑنا جھگڑنا, اسی طریقے سے دوسرے ملک کے مسلمان اگر ہمارے ملک میں آئیں تو ان کو جو ہے جگہ نہ دینا, یا یہ سمجھنا کہ صاحب یہ آ گئے اور ہمارا آپ یہ کھا جائیں گے اور ہمارے ساتھ یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے, یہ مناسب نہیں. اچھے خیالات رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے, اگر کسی میں کمی کوتاہی خرابی ہے تو دور کرنے کی ہم جہاں تک ہو سکے کوشش کریں, اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کے حوالے کریں کہ جس حد تک بھی ہم اپنی طور پہ مدد کر سکتے وہ کریں. بہرحال ایک درمیان میں بات آ گئی. بات یہ ہے کہ وقر نفی ہوئی ہوتی کرنا کا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں, اور یہ اس پر آئی کہ یہ کوئی تاریخ دور کی بات نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اور یہ بات اسی صورت کے اندر آگے آ رہی ہے کہ جو باندی اور اس قسم کی عورتیں تھیں جو گھروں میں کام کاج کرتی تھیں تو وہ علامت کے طور پر پردہ نہیں کرتی تھیں, لیکن جہاں تک شرفا کی عورتیں تھیں وہ باپردہ نکلتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ باپردہ ہو کر نکلو تاکہ تمہیں جو ہے چھچورے قسم کے لوگ اور بدتمیز قسم کے لوگ تمہیں چھیڑے نہیں. آج بھی اس زمانے میں بھی جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ سروے آتا ہے, بعض خواتین سے بچیوں سے سوالات کیے جاتے ہیں تو بعض یہ کہتے ہیں کہ جی دھوپ سے بچنے کے لیے پردہ کر رہی ہیں تاکہ ہماری جلد جو ہے وہ کالی نہ ہو جائے, بعض اس لیے کہتی ہیں کہ صاحب کوئی ہمیں چھیڑے نہیں اور ہمیں جو ہے تنگ نہ کرے. لیکن بہت کم ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے دین اور اسلام کی وجہ سے اور احکام شریعت کی وجہ سے پردہ کرتی ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ اور رسول کے حکم کی وجہ سے پردہ کر رہے ہیں تو یقیناً پھر دھوپ سے بھی بچ جائیں گے اور شر سے بھی بچ جائیں گے. لیکن اگر صرف دھوپ سے بچنے کے لیے ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے, اللہ کے حکم کی تو کوئی ہے اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہے. تو اس لیے اصل چیز تو یہ کہ اللہ کے حکم کو اہمیت دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کا ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ, جو فرما بردار مرد ہیں عورتیں ہیں, ڈرنے والے مرد ہیں, صدقہ دینے والے, صبر کرنے والے اور روزہ رکھنے والے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں, اور ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں, الگ الگ اللہ نے سب کا ذکر کیا ہے. اور فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما, اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. لیکن یہ بھی ایک ابتلا ہے کہ یہاں پر تم کام کرو, محنت تو جب ملے گی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہاں بھی عطا فرما دیتے ہیں لیکن یہاں کا وعدہ نہیں ہے, اصل وعدہ تو وہیں کا ہی ہے. اس لیے اگر یہاں نہ ملے تو بددل نہیں ہونا چاہیے. اگلا حکم جو دیا گیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دیں کسی بات میں پھر اس میں وہ انگلی اٹھائے یہ چور اور چنا کرے, یہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے. یہ اصل میں ویسے تو ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی لیکن یہ حکم عام ہے. ہر حکم ہر معاملے کا یہی حکم ہے کہ اللہ اور رسول جب کسی معاملے میں کوئی بات کہہ دیں پھر کوئی شخص یہ نہ کہے کہ صاحب ہم ایسا نہیں کریں گے اللہ عزب اللہ, یا ہمارے لیے جو ہے وہ یہ بات صحیح نہیں ہے. تو یہ بات جائز نہیں ہے. یہ خاص نازل ہوئی تھی ایک ایسے موقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن سے کریں, لیکن چونکہ یہ غلام تھے بیچارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا تھا, تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کی وجہ سے اور بہت سے مسائل حل کرنا چاہتے تھے. اس زمانے کی جو بہت سی رسومات تھیں کہ منہ بولے بیٹے کی جو منہ بولا بیٹا اگر طلاق دے دے تو اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتا تھا باپ, تو یہ اس قسم کی جو رسومات تھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر معاملے کو جانتے اور سمجھتے ہیں. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منہ بولا بیٹا بنایا تو صرف یہی نہیں کیا کہ منہ بولا بیٹا خالی زبانی زبانی بنایا, بلکہ اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح بھی ان سے کیا. لیکن ابتدا کے اندر جب پیغام آپ نے بھیجا تو ان کے بھائی اور جو ہے غالباً والد نے یا والدہ نے جو ہے اس سے انکار کیا، لیکن جب یہ پتہ چلی کہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ، تو پھر اس سے توبہ استغفار کی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کو فیصلہ کر دیں، کوئی حکم دے دیں، پھر کوئی آدمی اس کی خلاف ورزی کرے، یہ بات جائز نہیں. تو بہرحال یہ نکاح ہو گیا، اور ہونے کے بعد طبی طور پر چونکہ مناسبت نہیں تھی، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ ان کی بیوی بن گئی، اور بیوی بننے کے بعد وہ مناسبت جو میاں بیوی کے درمیان ہونی چاہیے پیدا نہیں ہو سکی. وہ ایک آزاد عورت تھی، یہ غلام تھے، اور غلامی جو ہے اہل عرب کے ہاں ایک داغ تھی، یہ سمجھ لیجئے کہ ایک عیب تھا ان کے ہاں کہ کوئی شخص غلام بک کے آیا ہو کہیں. حضرت حکیم ابن حزام نے غالباً ان کو وقاص کے بازار سے خریدا تھا، اور خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو ان کی عزیزہ تھیں ان کو دے دیا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو پیش کر دیا تھا. ان کی عمر جو ہے وہ بہت چھوٹی سی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر پالا پوسا، دینی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کے والد اور چچا انہیں تلاش کرتے ہوئے مارے مارے پھرتے ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، پتہ چلا کہ یہاں ہمارا بیٹا موجود ہے. اس وقت یہ جوان ہو چکے تھے غالباً، اور ان کے والد نے آ کر جو ہے وہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں ہمارا بیٹا دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، تمہارا بیٹا ہے، بلا شبہ اگر وہ اس کا اقرار کرے گا کہ آپ اس کے باپ ہیں اور آپ یہ چچا ہیں، تو اگر وہ جانا چاہیں گے تو میں روکوں گا نہیں، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہیں تو میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ زبردستی اپنے پاس سے کسی کو بھگاؤں. جب حضرت زید سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور رسول کو اختیار کرتا ہوں، میں اپنے والد صاحب نہیں جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے. چنانچہ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا ان کو. تو آیت نازل ہو گئی کہ ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اس لیے زید بن محمد نہ کہا جائے بلکہ بیٹا جس کا ہے اسی کے نام سے پکارا جائے، چونکہ یہ حارثہ کے بیٹے ہیں اس لیے زید بن حارثہ کہا جائے، زید بن محمد نہ کہا جائے. دیکھیے اس سے حضرت زید کو تکلیف تو پہنچی ہوگی تھوڑی سی، دل کو کتنا بڑا اعزاز تھا ان کا کہ لوگ انہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے، کہ زید جو محمد کے بیٹے ہیں، کتنا بڑا اعزاز تھا. لیکن یہ اعزاز اللہ رب العزت نے مسئلے کو واضح فرما دیا کہ جو لوگ بچوں کو گود لیتے ہیں اور لینے کے بعد پھر اپنی ولدیت انہیں دے دیتے ہیں، یہ جائز نہیں. والد وہی ہے جو ہے، کوئی اور والد نہیں ہو سکتا. لازمی بات ہے کہ اگر آپ نے پالا پوسا ہے تو ٹھیک ہے، بہت احسان کا کام کیا، بہت اچھا کام کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی ولدیت ہی تبدیل کر دیں آپ. ولدیت وہی رہے گی جو ہے. اب بہت سے قانونی مشغافیاں اور بہت سی پیچیدگیاں اس کی بنیاد پر جو ہے لوگ وہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ولدیت تبدیل نہیں کرنی چاہیے، اس کو اسی کی ولدیت کے نام سے پکارنا چاہیے جس کا وہ بیٹا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واضح فرما دیا اللہ نے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو ایک اعزاز عطا فرمایا. یعنی ایک طرف ان کی دل شکنی ہوئی، تو دل شکنی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی فرما دی، اور حوصلہ افزائی کیا فرمائی کہ ان کا نام قرآن مجید میں ذکر کر دیا. زید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا نام ذکر کر دیا. دیکھیے صحابہ کرام میں سب سے بڑے جلیل القدر صدیق اکبر ہیں، لیکن ان کا بھی نام نہیں ہے قرآن مجید میں، کسی بھی صحابی کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ ان سے ایک اعزاز چھینا گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی دل شکنی ہوئی تھی، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے. دیکھیے یہ عزت ہے غلام کی اللہ کی نظر میں، جو اللہ کے رسول کے حکموں کی فرما برداری کرے کہ اللہ نے ان کا نام قرآن مجید میں ذکر کر دیا، قیامت تک پڑھنے والے لوگ پڑھتے رہیں گے، اور جب زید کہیں گے تو زے یہ دال تین لفظ ہیں، اس لیے تین حرف ادا کرنے پر 30 نیکیاں ملیں گی. اندازہ لگائی کتنا بڑا اعزاز. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو ایک اعزاز چھینا تھا اس سے بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیا. یہ اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے، واللہ احق ان تخشى فلما قضى زید منها. زید یہ جو ہے یہ یہی زید بن حارثہ ان کا ذکر ہے یہاں پر، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو بہرحال یہ نکاح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس زمانے میں بہت سے لوگ وہ بولے بیٹے تو بنا لیتے ہیں، لیکن کوئی جو ہے وہ اپنی عزیز رشتے دار کا نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، نکاح جو ہے ادھر ادھر سے کہیں سے کرتا پکڑ کے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے کہ صرف منہ بولا بیٹا ہی نہیں بنایا بلکہ اس کا حق بھی پہچانا اور آخر تک جو ہے اس کا حق ادا کیا. اور اس کے بعد پھر بعد میں حضرت زید نے جب بات نہیں نبھی تو طلاق دے دی, اور طلاق کے بعد جب عدت گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر نکاح کر لیا. تو اس مسئلے کو جو غلط ایک رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا, یعنی جس کو آدمی بیٹا کہتا ہے اس کی بہو سے یا اس کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا, اس رسم کو بھی شریعت نے باطل کر دیا کہ چونکہ باپ تو وہی ہے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ حقیقی باپ نہیں ہے لہذا اس عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حقیقی رشتہ بھی نہیں ہے. تو پھوپھیزاد بہن تھی آپ کی, پھوپھیزاد بہن سے نکاح کرنا جائز ہے. آپ نے پہلے زید سے کرایا لیکن حضرت زید نے جب طلاق دے دی تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے نکاح کر لیا. تو اس رسم کا بھی بطلان کر دیا جو اس زمانے میں ایک رسم بد موجود تھی. اس کے بعد پھر اور مزید احکام بہت زیادہ اس صورت میں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر کثرت سے کرنے کا حکم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم ہے, اور اسی طریقے سے نکاح قبل الدخول, یعنی ایک عورت سے کسی نے نکاح کر لیا اور ابھی جو ہے رخصتی نہیں ہوئی اور جو ہے تخلیہ نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی, اس کے احکام اللہ نے یہاں بیان کیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کن عورتوں کو حلال کیا اس کا یہاں پر ذکر آیا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جتنی عورتیں آپ کے نکاح میں ہیں ان کو بدل کر کوئی اور عورت سے نکاح کرنا آپ کے لیے ناجائز قرار دے دیا گیا, مزید کسی عورت سے بھی نکاح کرنے کی ممانعت کر دی گئی. اسی طریقے سے یہ کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی شخص داخل ہوتا ہے دعوت میں تو اس کے بعد جب دعوت سے فارغ ہو جائے تو یہ حکم دے دیا کہ بھی فوراً اپنے اپنے گھروں کو جاؤ, اب بیٹھ کر وہاں گپ شپ لگانی شروع نہ کرو, ہو سکتا ہے صاحب خانوں کو تکلیف پہنچے. تو چونکہ ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ولیمے کی اور اس کے بعد لو, اور وہاں پر جگہ تو ہوتی نہیں تھی, بہت مختصر سی جگہ تھی, حتیٰ کہ بی بی صاحبہ جن سے آپ کا نکاح ہوا تھا جن کا ولیمہ تھا وہ پردہ کر کے ایک طرف منہ کر کے بیٹھ گئی, لوگ آتے گئے اور آپ نے اس کمرے میں آپ دعوت کی تھی, لوگ بعد میں بیٹھ کے گپ شپ لگانے لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ چلے جائیں, آپ کو چونکہ اس سے ایزا پہنچ رہی تھی. تو میں نے عرض کیا نا کہ اس کا نقطہ مرکزی کیا ہے سورت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچانا, کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. تو میرے بھائی جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم اس کو دین سمجھ کے اگر کریں گے تو اس سے تکلیف پہنچے گی کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کریں گے تو یہی بدعت, یہی طریقہ جائز نہیں. اس سے منع, جس چیز سے منع کیا گیا اگر ہم کریں گے تو وہی جو ہے وہ ایزا پہنچانے والی بات ہوگی, اور ادنا ایزا اور تکلیف پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر وہ حکم بھی بیان کیا گیا کہ جب کھانا کھا لو تو بھائی اپنے اپنے گھروں کو جاؤ, الا یہ کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر بیٹھنے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی, یا بے تکلف دوست احباب کی مجلس ہے اور کھانے کے بعد وہ خود چاہتے ہیں کہ یہاں پر دوست احباب بیٹھیں کچھ دیر, تو پھر اس میں حرج نہیں. لیکن جب تکلیف پہنچ رہی ہو صاحب خانہ کو تو پھر گھر پر رکنا نہیں چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ خاص حکم ہے صلاۃ و سلام پڑھنے کا, اس میں وقت بھی نہیں ہے, میں نے کہیں جانا بھی ہے, اس لیے انشاءاللہ اس موضوع کو پھر میں کسی وقت بیان کر دوں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح طور پر بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم عام ہے, بیٹھ کر پڑھیں, لیٹ کر پڑھیں, چل کر پڑھیں, کھڑے ہو کر پڑھیں, پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن کسی خاص طریقے کو لازمی قرار دینا اور ضروری سمجھنا یہ صحیح نہیں. بس میں نے بنیادی بات آپ کو بتا دی, کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں, بستر پر لیٹے ہوئے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن سب سے بہتر طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے نماز میں, وہ آپ خود جانتے ہیں, وہ تحیات کے اندر تشہد کی حالت میں بیٹھ کر ادب کے ساتھ پڑھنے کا ہے. السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ سلام ہی ہے. اور صلاۃ جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید, یہ دونوں درود جو ہیں درود ابراہیم جو کہلاتے ہیں, سب سے جو ہے فضیلت والی درود جو ہے وہ یہ. صحابہ کرام یہ سلام پڑھا کرتے تھے السلام علیکم ایوہ النبی نماز میں. جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سلام کو تو ہم جانتے ہیں اور نماز میں ہم پڑھتے ہیں, لیکن درود سلام کے صلات کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے پھر یہ اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد یہ صحابہ کو سکھایا کہ یہ ہے طریقہ صلاۃ و سلام بھیجنے کا. لیکن اگر کوئی شخص محبت میں چلتے ہوئے درود شریف پڑھتا ہے تو بھی جائز، لیٹ کر پڑھے تو بھی جائز. اس مسئلے کو نزاع کا سبب بنانا، جھگڑے کا سبب بنانا، آپس میں لڑنے کا سبب بنانا جائز نہیں ہے. البتہ کسی فریق کو بھی یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اپنے کسی خاص طریقے پر اصرار کرنا کہ بھئی یہی طریقہ صحیح ہے صلوات والسلام کا، باقی جو طریقہ ہے وہ غلط ہے. یہ بھی غلط ہے کیونکہ اللہ نے عام حکم دیا کہ بھئی صلوات والسلام پڑھو، اس میں کوئی قید نہیں کہ بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو، جس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی تفصیل انشاءاللہ کسی اور وقت صحیح، کیونکہ اس میں بہت تفصیل ہے، اگر میں اس کو ذکر کروں گا تو کم از کم ایک گھنٹہ تو چاہیے ہی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.